الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو ہم نے اس مجلس میں بھی سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر معرفۃ القرآن کی جلد نمبر 5 میں سے پڑھنی شروع کر رکھی ہے. تو آج یہ تیسرا جمعہ ہے اس سلسلے کا. تو پچھلی مجلس جو کہ اس سورت کی تفسیر کی ہم نے کری تھی وہ آن لائن مجلس ہوتی ہے جو کہ دراصل خواتین کی ایک کلاس ہوتی ہے صبح کو پیر کے دیں اس میں ہوتی ہے پیر کے دیں جی. تو اس میں ہم نے نا معرف و مسائل تک پڑھ لیا تھا یعنی خلاصہ تفسیر ہم نے ان آیات کی پڑھ لی تھی. تو اس میں کافی ساری چیزیں ریپیٹ ہو ہی رہی ہیں معرف و مسائل میں. تو ہم یہاں سے ہی آگے بڑھاتے ہیں بات کو کہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کے معارف و مسائل میں لکھا کہ مذکورہ آیات, یہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے بھی تلاوت کی گئیں اور یہاں پہ ذکر ہیں, تو مذکورہ آیات میں سے پہلی تین آیتیں ایک خاص واقعے سے متعلق ہیں. تفسیر مظہری میں اس واقعے کی تعیین کے متعلق چند روایتیں نقل کی ہیں, یعنی ان کا شان نزول کہ یہ کب نازل ہوئیں, کس واقعے کی وجہ سے نازل ہوئیں, کس واقعے کے بعد نازل ہوئیں. قرآن مجید کی آیات کے لیے جو یہ واقعات ہوتے ہیں ان کو شان نزول کہا جاتا ہے. تو تفسیر مظہری میں شان نزول سے متعلق چند روایتیں نقل کی ہیں جن میں سے اقرب اور مؤید باشارات القرآن, یعنی سب سے زیادہ جس کی پروبیبلٹی سب سے زیادہ احتمال جس شان نزول کا ہے وہ یہ واقعہ ہے باشارات القرآن کہ جو بتخریج ابن ابی حاتم بروایت جبیر ابن نفیر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیا ہے. یہ سب اس کے تخریج کے بارے میں کہ یہ کہاں سے لیا ہے, کون سی حدیث ہے اور کس نے نقل کری یہ حدیث. تو واقعہ اصل میں یہ ہے کہ قریش مکہ کے چند سردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ واقعی ہماری طرف بھیجے گئے ہیں تو پھر اپنی مجلس سے ان غریب شکستہ حال لوگوں کو ہٹا دیجئے جن کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے توہین ہے, تو پھر ہم بھی آپ کے اصحاب اور دوست ہو جائیں گے. ان کی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خیال پیدا ہوا کہ ان کی بات پوری کر دیں کہ شاید یہ مسلمان ہو جائیں جس پر یہ آیت نازل ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ اس شان نزول کے ساتھ یہ آیات نازل ہوئی جو کہ ان روایات سے پتہ چلتا ہے سب سے زیادہ اقرب اور مؤید کہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قریش مکہ کے سرداروں کو دین اسلام کی طرف بلاتے تھے, لیکن انہوں نے ایک شرط ایک زمانے میں یہ لگا دی کہ آپ یہ جو آپ کے ساتھ غریب غربا اور شکستہ حال جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور جو ہے وہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب غلام باندیاں اور کمزور معاشرے کے اندر جو ہے وہ بدحال لوگ, خدمت گزار لوگ اور بہت ہی پست حال لوگوں کی اکثریت تھی, اگرچہ کہ کچھ بہت ہی زیادہ مضبوط لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے, جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ سب سے پہلے مسلمان مرد یہی تھے اور یہ قریش کے بہت زیادہ عزت والے اور مرتبے والے اور عقل سمجھ والے لوگوں میں سے تھے، امیر کبیر بھی تھے، یعنی ان کے پاس مال یہ تاجر تھے، اور جب مدینہ طیبہ بھی گئے تو ان کی کھڈیاں چلتی تھیں، یعنی جس طرح ٹیکسٹائل ملز جن کو کہا جاتا ہے آج، اس طرح کی کوئی چیز ان کی چلتی تھی، تو یہ غریب غربا لوگوں میں سے نہیں تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی بالکل ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں، سابقون اولون میں سے ہیں، اور یہ سب کو پتا ہے کہ یہ بہت زیادہ امیر تھے، اور یعنی امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور اسی طرح اور بھی کچھ صحابہ تھے جو کہ فزیکلی بہت اسٹرانگ ہوتے تھے، بہت جنگجو لوگ ہوتے تھے، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اسی مکئی دور کے اندر مسلمان ہوئے تھے نا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ کوئی کمزور تو نہیں تھے، یہ تو بڑے زبردست قسم کے۔ تو ابوبکر صدیق نے ان سے فرمایا اجبار ان سے جاہلیہ و خوار ان سے اسلام، کہ تم جاہلیہ کے زمانے کے اندر جبار ہوتے تھے، جبار مطلب بڑا زبردست قسم کا ہڈی کو دینا تسلیح کر دینے والا یا جوڑ دینے والا، زبردست زور کے ساتھ دبا دینے والا جبار۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی مسلمانوں میں سے تھے، لیکن ایسے لوگ جو ہیں ایک تو کم تھے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے، یرحمک اللہ کے حکم کی وجہ سے ایون ایسے لوگ بھی جو ہے وہ دب کر کے رہتے تھے، حالانکہ یہ چڑھ سکتے تھے، یہ مار سکتے تھے، یہ جو ہے وہ لڑائی کر سکتے تھے، جواب دے سکتے تھے، لیکن اس وقت حکم یہ تھا کہ تم نے کوئی جواب نہیں دینا، تم نے لڑائی نہیں کرنی ہے، تم نے جو ہے وہ۔ تو یہ ہر اسباب کے موجود ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پست رکھتے تھے، اسی وجہ سے ان کا جو مقام و مرتبہ بنا وہ کسی اور کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ نہیں بن سکا۔ تو انہوں نے شرط لگائی قریش مکہ نے کہ ان لوگوں کو آپ ہٹا دیں تو پھر ہم بھی آپ کے اصحاب اور دوست ہو جائیں گے۔ اب نبی علیہ السلام کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کو جہنم سے بچانا اور جنت کی طرف لے کر کے آنا۔ تو اس کے لیے نبی علیہ السلام کا تو مقصد ہی تھا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اسی لیے تو ساری کی ساری محنت ہو رہی تھی۔ تو اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اگر یہ ہلکا سا خیال آیا کہ بھائی اس وقت اگر میں ان کی بات مان لوں گا تو یہ مسلمان ہو جائیں گے، اس کے بعد جو ہے پھر ٹھیک دیکھ لیں گے، اس کے بعد ابھی ان کو کسی طریقے سے مسلمان کرنے کے لیے ان کی شرط مان دو۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اوپر بھی اتنی سخت آیات نازل فرمائی، اتنی زیادہ سخت آیات۔ تو اس کے بارے میں پھر پچھلے ہفتے بھی کافی ساری بات ہو چکی تھی، لیکن ایک اور نقطہ جو کہ ایک اور مجلس کے اندر جس پر بات ہوئی تھی، اور اس والی مجلس میں کیونکہ مختلف اور لوگ بھی ہوتے ہیں یہ بات نہیں ہوئی تھی، تو وہ بھی کر کے پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ کہ جیسے تھوڑا سا ہم نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ یہ جو یہ تو ایک شان نزول تو ایک واقعہ ہوتا ہے نا، اور بہت ساری قرآن مجید کے آیات جو ہیں وہ کسی ایک واقعے کی وجہ سے نازل تو ہوئی ہوتی ہیں، لیکن پھر ان کا اطلاق جو ہے وہ عموم ہوتا ہے، عمومیت کے اوپر اس کا اختلاف ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ بس یہ اس ایسا واقعہ ہوا تھا تو اس واقعے کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی گویا کہ قصہ ہو گیا نا، ایک سٹوری ہو گئی کہ ایسا ایسا ہوا تھا، ایسا ایسا نبی علیہ السلام نے سوچا اور ایسا ایسا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تنبیہ فرما دی، بات ختم ہو گئی، لیٹس موو آن، لیٹس موو فارورڈ، اگلا قصہ شروع کر ہو گئی۔ تو قرآن مجید یہ کتاب قصص نہیں ہے، یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر ہمارے لیے ہدایات۔ تو اس وجہ سے اگرچہ کہ کسی شان نزول کی وجہ سے، کسی اسپیسیفک واقعے کی وجہ سے کوئی آیات نازل ہوئی ہوں، لیکن پھر اس سے امت کے لیے عمومی جو ہے وہ احکامات بھی بنتے ہیں، اور عمومی نصیحتیں بھی بنتی ہیں، اور عمومی عبرتیں بھی بنتی ہیں۔ یعنی احکامات تو شریعت کے احکامات کی جی ہاں، جو آیات جیسے حجاب کی آیات نازل ہوئیں وہ امہات المؤمنین کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئیں، لیکن شریعت کا حکم جو ہے وہ انہی آیات سے حجاب کا اب ساری امت کی عورتوں کے اوپر آ گیا، یہ تو احکامات ہو گئے۔ پھر اس کے بعد نصیحتیں کہ بھئی ایسا کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، ایسا کرنا چاہیے، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ جیسے سورہ حجاب کے اندر صحابہ کرام کا کوئی عمل تھا جس کے اوپر جو ہے وہ نصیحت کی آیات نازل ہوئی، اب وہ نصیحت جو ہے وہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، وہ ساری امت کے لیے ہے کہ بھئی وا کر فو اسواتکم،
فوق صوت النبی. اب جو ہے وہ ہم جاتے ہیں روزہ مبارک کی جالیوں کے اوپر. نبی علیہ السلام پردہ فرما چکے ہیں اور بہت زیادہ نیچے ہیں, زمین سے بھی نیچے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے, لیکن وہاں پر بھی یہ والی آیاتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہاں پر بھی روزہ مبارک کے سامنے آ کر کے بھی اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کے سامنے پس کر کے رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز بلند ہو جائے. تو نصیحت کی بات آ گئی اور یہ عمومیت اس کے اندر آ گئی. اسی طرح سے عبرت کی بات جو کہ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ واقعہ یہ تھا کہ جی قریش مکہ کے سرداروں نے نبی علیہ السلام کہا کہ آپ غریب لوگوں کو ہٹا دیں تو پھر ہم آ کر کے بیٹھ جائیں گے اور پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے, ہم آپ کے دوست ہو جائیں گے یا ہم آپ کی بات ماننا شروع ہو جائیں گے. اب اس کے اندر سب کے لیے عبرت آ گئی کہ اگر کفار کی بات مان کر کے اور اگرچہ کہ تمہاری نیت اچھی بھی ہوگی کہ وہ مسلمان ہو جائیں, وہ جو ہے وہ دین کے اندر آ جائیں, اگرچہ کہ تمہاری نیت اچھی بھی ہوگی, لیکن تم نے یہ حرکت نہیں کرنی. کون سی حرکت نہیں کرنی؟ کہ تم نے ان کو دوست نہیں بنانا. عمومیت کیا کہ اَنَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, جو ہم نے وحی کری تمہارے اوپر, کفار کو دوست نہیں بنایا, ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کرنا اور ان کی کوئی ایسی بات نہ ماننا جو کہ دین کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہو یا دین کی تبدیلی کا موجب بنتی ہو. اگر تم نے کفار کی بات مان لی, ایسے نہیں کہ ڈیم کیسے بنانا ہے وہ بتانا کہ جی ڈیم ایسے بنانا تھا, سول انجینئرنگ میں تو تم کفار کی بات نہیں مان سکتے, یا الیکٹرانکس کے اندر تم جو ہے وہ کفار کی بات نہیں مان سکتے, نہیں, اپنے دین کی تبدیلی کے اندر اگر تم نے کفار کی بات مان لی نا, تو پھر جو ہم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا کہ جو کہ ان سے احتمال بھی نہیں تھا کرنے کا, لیکن ہم نے ان کو فرما دیا نا, تم بھی اس کے مخاطب ہو. یہ نہ سمجھنا کہ وہ بات تھی قصہ ختم ہو گیا, چلو آگے بڑھو اگلا قصے پہ آ جاؤ. نہیں, یہ قصہ ختم نہیں ہو گیا, یہ تمہارے لیے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی تمہارے لیے اپلیکیبل ہے, تمہارے لیے عبرت ہے اس کے اندر کہ تمہارے ساتھ ہم کر گزریں گے اگر تم ایسی حرکت کرو گے. اس پہ بات یہ تھی کہ نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ آ کر کے ان لوگوں کو مجان کیسے ہوئی کہ ڈائریکٹ آ کر کے نبی علیہ السلام سے جو ہے وہ دین کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے بارے میں, وحی کے بارے میں فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی مجال کیسے ہوئی؟ ہاؤ کڈ دے ڈیئر ٹو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ. مدینہ طیبہ کی زندگی کے اندر ان کی مجال نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر یہ کہیں کہ آپ اپنے دین کو تبدیل کر دیں, ہم آپ کے دوست بنا لیں گے. یہ دین کو تبدیل کرنا یہ بنیادوں کے اوپر حملہ ہے, اور یہ بنیادوں کے اوپر حملہ انہوں نے چھپ کر کے نہیں کیا تھا, انہوں نے الحاق کے راستے سے, الحاق جو ہوتا ہے نا جس کے بارے میں پیچھے کثرت کے ساتھ بات ہو چکی ہے, الحاق جو ہے یہ چھپ کے کیا جاتا ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ دین کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ تبدیلی ہو جاتی ہے. اوپر سے جو ہے وہ صحیح سے نظر آتا ہے, اندر سے چھپ کر کے جو ہے نا وہ تبدیلی کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو کنفیوز کر کے ان کو جو ہے وہ ایمان سے محروم کر دیتے ہیں. یہ الحاق چھپ کے کیا جاتا ہے, یہاں پر چھپ کے یہ کام نہیں کر رہے ہیں, یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں علن اعلان کر رہے ہیں. اور جو دین کے شارع علیہ السلام ہیں, جو کہ دین کا سورس ہیں, جن کے واسطے سے قرآن بھی مل رہا ہے, جن کے واسطے سے قرآن مجید کی تشریحات بھی مل رہی ہیں, احکامات بھی مل رہے ہیں, ڈائریکٹ ان کو اپروچ کر کے کہہ رہے ہیں آپ جو ہے نا وہ اپنے احکامات کو چینج کر لیں, آپ ہماری مرضی کے مطابق کچھ اس کے اندر تبدیلیاں کر لیں. ان کی مجال کیسے ہوئی تھی یہ کام کرنے کے لیے, ضرورت کیسے ہوئی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام اس وقت تنہا تھے, نبی علیہ السلام کے گرد کوئی نظام نہیں تھا, پہرے کا نظام نہیں تھا, کوئی جو ہے وہ باقاعدہ ایک سسٹم, کوئی ریاست نہیں تھی, کوئی لیئرز آف پروٹیکشن نہیں تھی. جو مسلمان تھے بھی وہ چھپ چھپ کر کے عبادت کرتے تھے, چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے, چھپ چھپ کے ملتے تھے, دار ارقم کے اندر سیکریسی کے اندر ملاقاتیں ہوتی تھیں. جو پہلی دفعہ جاتے تھے, نماز بھی پڑھی اگر حرم کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مسلمان ہونے کے بعد چند لوگوں نے جا کر کے نماز پڑھی ہے، اور وہ پھر ترتیب نہیں تھی کہ اب جو ہے وہ ماشاءاللہ پانچ وقت کی نمازیں حرم میں ہونا شروع ہو گئی، نہیں، وہ ایک نماز ہوئی تھی خالی. تو یہ صرف نہیں کہ 100 یا 150 لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو پروٹیکشن لیئر بن گئی تھی، نہیں، کوئی پروٹیکشن لیئر نہیں بنی تھی. حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے شخص کو بھی جو ہے وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے جانا پڑ گیا تھا، کہ جب ان کو جو ہے پھر واپس پھر وہ امان لے کر کے واپس مکہ مکرمہ میں آئے تھے. نبی علیہ السلام کو بھی چھوڑ کر کے طائف جانا پڑ گیا تھا، پھر جو ہے واپس آئے تو بھی امان لے کر کے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونے کی ضرورت پڑی. تو کوئی پروٹیکشن لیئر نہیں تھا. جب پروٹیکشن لیئر نہیں ہوتی ہے تو پھر دشمن کو یہ مجال ہوتی ہے، اس کو یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ بنیاد کے اوپر اگل اعلان حملہ کرے اور یہ ڈیمانڈ کرے کہ تم جو ہے نا وہ کنسیشنز پیدا کرو، تم میری مرضی کے مجال میں جو ہے نا وہ چینجز کرو. جیسے کہ آج کل جو ہے وہ آئی ایم ایف اپنی شرطیں لگاتا ہے نا، تو وہ اس لیے لگاتا ہے نا کیونکہ اس کی ہمت ہے، اس کی مجال ہے. ہم اس کے ایسے جو ہے وہ رسیا ہیں، اس کے ایسے جو ہے وہ غلام ہیں، اس کے ایسے جو ہے وہ تو وہ کھل کر کہتا بھی ہے آپ ایسے کریں ایسے نہیں کریں. اللہ اعلان کہتا ہے نا، چھپ کر کے الحاد کے ذریعے تو نہیں کہتا، اللہ اعلان کہتا ہے. بنیاد کے اوپر حملہ اصول کی ایسی سامنے آئی کہ بنیاد پر اگل اعلان حملے کی ہمت دشمن کو اس وقت ہوتی ہے جب پروٹیکشن لیئرز موجود نہیں ہوتی ہیں. اس دور اس زمانے میں جس زمانے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں یہ بھی دراصل وہی دور ہے کہ جس کے اندر پروٹیکشن لیئرز ہماری ختم ہو چکی ہیں. ہمارے ایمان کی پروٹیکشن لیئرز نہ تو کوئی پولیٹیکل ریالٹی ہے، نہ تو کوئی ریاست ہے، نہ تو کوئی حکومت ہے، اور نہ ہمارے اپنے ایسے حالات ہیں کہ جو کہ ایمان کو بچا کر کے رکھتے ہیں. ایمان کی جب پہلی پروٹیکشن لیئر کیا ہوتی ہے؟ فرائض کی پابندی. فرائض کی پروٹیکشن لیئر کی گرد ایک اور پروٹیکشن لیئر ہوتی ہے سنن کی پابندی. سنن نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پابندی. سنتوں کے گرد ایک اور پروٹیکشن لیئر ہوتی ہے مستحبات کی پابندی، جس کو نوافل بھی کہتے ہیں. مستحبات کے گرد ایک اور پروٹیکشن لیئر ہوتی ہے اخلاق حمیدہ کی پابندی. اور حضرت ابو اللہ سمرقندی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کر کے فرمایا کہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ سب سے پہلے اخلاقیات کی لیئر کو توڑتا ہے، جب اس پروٹیکشن لیئر کو توڑ دیتا ہے اب وہ مستحبات سے محروم کرتا ہے، جب مستحبات سے محروم کر دیتا ہے پھر وہ سنتوں کی لیئر کو توڑتا ہے پروٹیکشن لیئر کو، جب سنتوں کی لیئر کو بھی توڑ دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ فرائض کی پروٹیکشن لیئر کو توڑتا ہے. اور اگر فرائض کی بھی پروٹیکشن لیئر ٹوٹ جائے، یعنی فرائض کی پابندی جو ہے اس میں غفلت ہونی شروع، اس کے بعد اب کیا رہ گیا؟ اب صرف درمیان میں ایمان کا گھر رہ گیا، ایمان کا گھر رہ گیا. اور ایمان کے گھر کس چیز سے بنتا ہے؟ یہ عقائد کی دیواروں سے بنتا ہے، یہ عقائد کی چھت سے، عقائد کی پلنتھ سے. یہ سب جو ہے کمپوزیشن ہے ایمان کے گھر کی. جب فرائض کی پروٹیکشن لیئر ختم ہو گئی تو اب ایمان کا گھر ایکسپوز ہو گیا، اب دشمن ڈائریکٹ اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور وہ اگل اعلان بھی حملہ آور ہوتا ہے. جیسے کہ کھل کر کے ہمارے سامنے کئی دفعہ یہ بات کی جا چکی ہے کہ ادھر سے ہندو بھی اگل اعلان کہہ رہا ہے کہ ہمیں تمہاری ذات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اپنے دین کو تبدیل کر لو، دین کو چھوڑ دو، بالکل دوستی یاری لتخذو خلیلا. اور ادھر جو ہے جو دوسرے ہیں وہ بھی اس طرف سے بھی علن اعلان کہہ رہے ہیں تم اپنے اندر یہ تبدیلی کر لو، یہ تبدیلی کر لو، یہ تبدیلی کر لو. جو کلاش آف سیولائزیشن کچھ لوگ سمجھتے ہیں بالکل ختم ہو جائے گا، دیر ول بی نو کلاش، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی اچھی، بہت ہی پیار محبت والی زندگی گزار لیں گے. ماضی میں غلط فہمیوں کی وجہ سے جو بھی لڑائی دنگا فساد ہو گیا دوسرے کی شکل میں، اب نہیں ہوگا وہ فساد. وہ چھپ کر کے یہ بات نہیں کہہ رہے، چھپ کر کے پہلے کہتے تھے، اب وہ علن اعلان کہتے ہیں، ٹی وی پہ آگے کہتے ہیں، اپنے رسالوں کے اندر لکھتے ہیں، اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں، اپنی دنیا کے اندر سب سے زیادہ تقسیم ہونے والے جرائد کے اندر یہ بات لکھتے ہیں. ان کو یہ جرت کیسے ہوئی ہے؟ ان کو جرت ایسے ہو رہی ہے کیونکہ ہماری ساری پروٹیکشن لوز جو ہے ایمان کے گرد، عقائد کے گرد، وہ ختم ہو چکی ہیں. یہی معاملہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا مکی زندگی کے اندر، اور یہی معاملہ اس وقت بھی ہے، لیکن ایک اس کے اندر بڑا زبردست قسم کا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ اگر کلاس ہوتی تو ہم آپ ہی سے پوچھتے ہیں، اور اس وقت تک آگے نہ بڑھتے جب تک آپ جواب نہ دیتے. صحیح فرق اس زمانے میں اور اس زمانے میں یہ ہے کہ اس وقت نبی علیہ السلام کسی دھوکے میں مبتلا نہیں تھے. اس زمانے میں مسلمان اور دیندار مسلمان اور علم والے مسلمان اس شدید ترین دھوکے کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں کہ ہماری پروٹیکشن لیئر ابھی بھی قائم ہے. ہماری پروٹیکشن لیئر، ہمارے حفاظتی حصار ابھی بھی قائم ہیں، بلکہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جس کو یہ فقیر کہتا ہے دین غالب آ رہا ہے، آ رہا ہے، بلکہ آ چکا ہے. دین غالب آ چکا ہے، یہ ہم سمجھ رہے ہیں، یہ ہوا نہیں ہے، یہ ہم سمجھ رہے ہیں. دین کی ہوائیں چل چکی ہیں، یہ ہوا نہیں ہے، یہ ہم طنز میں کہتے ہیں، یہ ہم ساکاسٹیکلی کہتے ہیں کہ دین کی ہوائیں چل چکی ہیں، چلی نہیں ہے. لیکن ہم اس مخمصے میں مبتلا ہو چکے ہیں، اس دھوکے میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ دین غالب آ چکا ہے یا ہم کر اور دین کی ہوائیں چل چکی ہیں، اور اب جو ہے نا وہ اہل حق کو جو ہے وہ سب کی سپورٹ مل چکی ہے. اہل حق کو اب بڑوں کی سپورٹ مل چکی ہے. کون سے بڑے؟ دنیا کے بڑے. یہ دھوکہ، یہ اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم اس دھوکے سے نکل جائیں. آثار نظر نہیں آ رہے. ویسے تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا گیا کہ ان کی بات فتنہ ہے، ان کی دوستی بھی فتنہ ہے، آپ کو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے. کافر کی دوستی یہ فتنہ ہے، کافر کو اپنا ولی بنانا یہ تو شریعت کے اندر جائز ہی نہیں ہے. لیکن کوئی کافر آپ کے ساتھ اگر دوستی کا معاملہ کر رہا ہے نا، تو اب اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. یہ بھی بات کلیئر کریں اپنے ذہن کے اندر، دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت ہوتی ہے انفرادی طور پر، وہ ایز این انڈیویجل آپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ کر رہا ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کی جاب کے اوپر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کی یونیورسٹی کے اندر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ آپ کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے، آپ کو جو ہے وہ. تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں وہ نائس ڈیسنٹ لوگ ہوتے ہیں، ہر قوم کے اندر ہوتے ہیں، گوری قوم میں بھی ہوتے ہیں، چپٹی قوم میں بھی ہوتے ہیں، کالی قوم میں بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے قوم کے اندر ہوتے ہیں، عرب میں بھی ہوتے ہیں، عجم کے اندر بھی ہوتے ہیں. ہے کافر لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ غالی نہیں ہے، وہ جو ہے بہت ہی متشدد نہیں ہے، وہ ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں ہے. تو یہ ہوتے ہیں ہر قوم کے اندر، وہ انڈیویجلی مسلمانوں کے ساتھ یا دوسری قوموں کے ساتھ ایک اچھا رویہ کرتے ہیں. جیسے امریکہ کے اندر جو ہے وہ کالوں کے اوپر بہت زیادہ تشدد ہوا، کالوں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ غلامانہ سلوک کیا گیا، لیکن گوری قوم کے اندر جو کہ کالی قوم کے اوپر یہ کرتی تھی، اسی گوری قوم کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو کہ کالوں کو سپورٹ بھی کرتے تھے اور ان کی مدد بھی کرتے تھے اور ان کو بچاتے بھی تھے. تو یہ انڈیویجلی ہوتا ہے معاملہ، یہ پوری کلیکٹولی پوری قوم نہیں ہوتی، یا پورا تو پورا ایک جو ہے وہ یعنی جس کو کہتے ہیں نیشن، ایسا نہیں ہوتا. کلیکٹولی مسلمانوں کو دوست بنا لینا، مسلمانوں کے ساتھ دوستی والا معاملہ کر لینا، اگر یہ کفار کا سسٹم کر رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ میجر کمپرومائزز کی ہوئی ہیں، کر دی ہیں آپ نے میجر کمپرومائزز. کیونکہ اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ہرگز نہیں راضی ہوں گے یہود و نصارہ تم سے، حتی تتبع ملتهم، جب تک کہ تم ان کی ملت کی تباہ نہ کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی پیر صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی انٹلیکچوئل کہہ رہے ہیں، کوئی دستور صاحب کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں ملت کے لیول کے اوپر، وہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی ملت کی اتباع نہ کرو. اور ملت کیا ہے ان کی؟ ان کے آپس میں بڑے اختلافات ہیں. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا. اوپر سے بیٹھنے لگتا ہے یہ سارے کے ساتھ سارے ایک ہیں, ایک جماعت ہے, لیکن ان کے قلوب آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے ہیں, شتا ہوئے ہوئے ہیں, بکھرے ہوئے ہیں, یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں, کسی ایک بات کے اوپر متفق نہیں ہو سکتے. ایک بات کے علاوہ ان کی ایک بات جس کے اوپر سارے کے سارے متفق ہو جاتے ہیں وہ ہے اسلام کی مخالفت. تو تم ان کی ملت کی اتباع کرو جس کے اوپر وہ سارے کے سارے متفق ہیں, یعنی اسلام کی مخالفت میں تم ان کی اتباع کرنا شروع ہو جاؤ. اور اسلام کی مخالفت کیا ہوتی ہے؟ نعرے مارنا نہیں ہوتی اسلام کی مخالفت. اسلام کی مخالفت صرف جو ہے وہ کپڑے تبدیل کر دینا نہیں ہوتی. اسلام کی مخالفت کا مطلب عقائد کو تبدیل کر دینا, عقائد کو کمپرومائز کر دینا, یہ اسلام کی دشمنی اسی شکل میں ہوتی ہے کہ اسلام کو خراب کر دینا, اسلام کو ختم کر دینا, عقائد کو مسخ کر دینا. اس معاملے میں تم ان کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دو یا ان کے پیچھے پیچھے کرنا شروع کر دو, اور تمہیں اس بات کی اہمیت تمہارے ذہن سے ختم ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں اپنے دین کو ختم کر رہا ہوں, خراب کر رہا ہوں, برباد کر رہا ہوں. اس وقت یہ تم سے راضی ہو جائیں گے. بحیثیت مجموعی طور پر یہ تم سے راضی ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کے اندر جو ہے نا وہ کچھ کریک ہیڈز ہوں گے, کچھ نٹ ہیڈز ہوں گے, کچھ ایکسٹریمسٹ ہوں گے جو پھر بھی تمہاری مخالفت کریں گے, لیکن بحیثیت مجموعی ایز اے نیشن وہ تمہاری مخالفت ختم کر دیں گے. یو ول بیکم پارٹ آف دیئر سولاشن. جیسے پہلے یہ کہتے تھے کہ ہماری سولاشن ہے جڈیو کرسچن سولاشن, اب جو ہے وہ کیا سولاشن, یہ اس کے اندر مسلمان بھی داخل ہو گئے. 2013 میں شادی سے پہلی دفعہ جو امریکہ کا سب سے بڑا فارماسیوٹیکل چین ہوتی ہے والگرینز, تو وہاں پہ جا کر کے دیکھا کہ جی جہاں پہ وہ کارڈ ملتے ہیں نا, کرسمس کارڈ بھی ملتے ہیں, برتھ ڈے کارڈ بھی ملتے ہیں, اور سارے قسم کے کارڈ ملتے ہیں, تو وہاں پر عید کارڈ بھی ملنا شروع ہو گئے, اور یہ بڑھتا چلا گیا. اب جو ہے نا وہ حلال گوشت جو ہے وہ آپ کو والمارٹ میں بھی ملتا ہے, اور آپ کو اکثر جگہوں پہ حلال گوشت بھی, نماز کی جگہ بھی مل جائے گی, سب ساری اکوموڈیشن جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ویری ویری کنوینئنٹ ٹو بی اے مسلم ان امریکہ ناؤ اینڈ ان یورپ ناؤ. تو راضی ہو گئے بھائی, سب راضی, مسئلہ ہی کیا, ختم بات کر رہا. تو کافروں کو دوست بنانے کا نسخہ, اگر کسی کا خرابی آ گئی ہے تو نسخہ یہ ہے کہ اپنے دین کو تبدیل کرنے کی کوشش میں لگ جائے وہ بندہ, کافر اس کے دوست بن جائیں گے. اسی وجہ سے جو ہے نا وہ جن کو فورن سے نیشنلٹی ملتی ہے, جن کو ملتی ہے اس سے زیادہ, سب سے تیزی سے کینیڈین نیشنلٹی اور آسٹریلین نیشنلٹی کس کو ملتی ہے؟ طالبانی کو. کرسچن کو نہیں ملے گی, یہودی کو نہیں ملے گی, کسی اور کو نہیں ملے گی, قادیانی کو نہیں. قادیانی کیا مطلب؟ براؤن, انگریزی بھی بولنے نہیں آتی, کوئی اس کی کوالیفیکیشن بھی کوئی زیادہ نہیں. کیا کر رہا اس نے ایسا کام جو کہ کینیڈین گورنمنٹ جو ہے اس کو فورن سے اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئی. وہ دین کی جڑوں کو تبدیل کرنے کی محنت کا حصہ ہے, وہ الحاق کا وہ حصہ ہے, فورن سے اس کو اکاموڈیٹ کریں گے, کیونکہ راضی ہوگا نا اس سے, اس نے اصل والا کام کیا. یہی جو جادوگر ہوتے ہیں, یہ جادوگر جو ہے وہ شیاطین کو اپنا دوست بناتے ہیں, دوستی کرتے ہیں شیاطین سے, یعنی کفار کی جو سب سے ایکسٹریم فارم ہوتی ہے شیاطین کی, جن شیاطین کی, یہ کیسے دوستی کرتے ہیں؟ یہ دین کے جو شاعر ہوتے ہیں نا ان کو نجاست میں ڈبوتے ہیں, قرآن مجید کے اوراق کے اوپر نجاست ڈالتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں, اور خوش ہو کر کے وہ اپنے اگلی دشمن بنی آدم کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں, بنی آدم کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. اب جا کر کے یہ شیاطین سے جادو کرنا سیکھتے ہیں, کیونکہ جادو اصل میں جو ہے وہ شیاطین ہی کی پاس ٹائم ہابی ہے, یہ انہیں کا جو ہے نا وہ اصلیت, اصل جو ان کا جو مشغلہ ہے وہ شیاطین کا ہے. تو جادوگر یہ ایسے ہی جادوگر بن جاتے ہیں. ہاں ٹرکسٹر تو بن جاتے ہیں, نظر کا دھوکہ کرنے والا تو وہ کوئی بھی بن سکتا ہے, اصل جادوگر نہیں بن سکتا, شیاطین کو دوست بنایا جاتا ہے. تو اس کے لیے یو ہیو ٹو گو فردر اسٹیپس, ابتدائی کفر کافری کے مواد کے ساتھ شیاطین دوست بن جاتے. اسی طرح انسانی شیاطین بھی کیسے دوست بنتے ہیں؟ جب دین کی جڑوں کے اوپر حملہ کرنے والے کام کیا جائے تب جو ہے انسانی شیاطین بھی دوست بنتے ہیں. اس کے بعد ان کی دوستی بھی فتنہ ہے، ان کی بات بھی فتنہ ہے، آپ کو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر ہماری طرف سے آپ کی تربیت اور ثابت قدم رکھنے کا اہتمام نہ ہوتا تو کچھ بعید نہیں تھا کہ آپ ان کی بات کی طرف میمان کے تھوڑے سے قریب ہو جاتے، ذرا سا آپ ان کی طرف جھکنے کے قریب ہو جاتے. تفسیر مظہری میں ہے کہ اس آیت سے یہ بات واضح طور پر سمجھی جاتی ہے کہ کفار قریش کی لغویات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلان کا تو کوئی احتمال ہی نہ تھا، ہاں میلان کے قریب ہو جانے کا، یعنی ابھی چھوٹے نہیں ہیں لیکن دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ تھوڑا سا جھک جاؤں کہ وہ اسلام میں آ جائے. جیسے یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف کی تفسیر کے اندر بھی ہم نے ابھی ریسنٹلی پڑھا ہے کہ دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ تھوڑا سا اس طرف، جب زلیخا نے جو ہے وہ اپنی حرکت کری تھی. تو اور اس کی بھی بہت ساری تعبیرات تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر، لیکن حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہم پڑھ رہے ہیں، آپ نے اپنی طرف سے تو نہیں بات کر رہے ہیں. تو قریب ہو جانے کا، میلان کے قریب ہو جانے کا، وہ بھی بہت قدرے قدیم حد میں امکان تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے معصوم بنا کر اس سے بھی بچا لیا. غور کیا جائے تو یہ آیت انبیاء علیہ السلام کی اعلیٰ ترین پاکیزہ خلقت و طبیعت پر بڑی دلیل ہے کہ اگر پیغام بنانا عصمت بھی نہ ہوتی تب بھی نبی کی فطرت ایسی تھی کہ کفار کی لغ بات کی طرف میلان ہو جانا اس سے ممکن نہ تھا. ہاں میلان کی کچھ قریب بقدر قدیم کا احتمال تھا جو پیغمبرانا عصمت نے ختم کر دیا، یعنی ایسا ہوا ہی نہیں، اللہ تعالی کی طرف سے خصوصی حفاظت آ گئی. اگلی آیت جو تھی، اذن لأذقناك ضعف الحیاۃ وضعف الممات، یعنی اگر بفرض محال آپ ان کی غلط روش کی طرف میلان کے قریب ہو جاتے تو آپ کا عذاب دنیا میں بھی دوہرا ہوتا اور موت کے بعد قبر یا آخرت میں بھی دوہرا ہوتا. اگر ہو جاتے، ہوئے تو نہیں، اگر ہو جاتے تو ایسا ہوتا، کیونکہ مقربان بارگاہ کی معمولی سی غلطی بھی بہت بڑی سمجھی جاتی ہے. مقربان کون ہوتے ہیں؟ مقرب، ان کا نام مقرب ہوتا ہے، انکل مقرب. کیا مطلب مقرب؟ مقرب ہمیں نہیں سمجھ میں آتی نا باتیں، کیسے سمجھ میں آئے گی جب اس کو ہم ایسے ایکسپلین کریں گے جو ہمارے پر بھی اپلائی ہوتا ہو. مقرب یہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر اللہ تعالی کی خصوصی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو اپنا قریب کر لیا، اللہ تعالی نے اس کو دین والوں میں سے بنا لیا، اللہ تعالی نے اس کے اوپر اپنے دین کی نعمتیں، دینی محافل اس کو عطا فرما دی، قرآن کا علم اس کو عطا فرما دیا، قرآن کا حفظ کرنے کی اس کو توفیق عطا فرما دی، حدیث مبارکہ کے علم سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، دینی نسبت سے عزت عطا فرما دی. عزتیں تو دوسروں کو بھی ملتی ہیں، دنیا میں اس کو، دنیا میں اس کو کس کی نسبت سے ملتی ہے؟ سونے چاندی کی نسبت سے ملتی ہے، ڈالر اور ریال کی نسبت سے ان کو عزت ملتی ہے. اور کوئی اور ہوتا ہے انٹلیکچوئل، ان کو کس نسبت سے عزت ملتی ہے؟ انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کر کے کوئی جو ہے وہ نوبل پرائز والا ایجاد کر لی ہوتی ہے، ان کو اس نسبت سے عزت ملتی ہے. مولانا صاحب کو کس نسبت سے عزت ملتی ہے؟ پیر صاحب کو کس نسبت سے عزت ملتی ہے؟ مفتی صاحب کو کس نسبت سے عزت ملتی ہے؟ قاری صاحب کو کس نسبت سے عزت ملتی ہے؟ حافظ صاحب کو کس نسبت سے عزت ملتی ہے؟ اس کو اللہ کے دین کی نسبت سے عزت ملتی ہے، اور دین سے افضل کوئی دوسری چیز نہیں ہے. تو اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ سب سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے قریب کر لیا ہے اپنے، یہ ہے مقرب اللہ تعالیٰ کے. اب آگے سنیے، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تب اگلی بات سمجھ میں آئے گی کہ مقربان بارگاہ کی معمولی سی غلطی بھی بہت بڑی سمجھی جاتی ہے، معمولی سی غلطی بھی بہت بڑی سمجھی جاتی ہے. اور یہ مضمون تقریباً وہی ہے جو ازواج مطہرات کے متعلق قرآن میں آیا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، من یأتی من کل بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین، کہ اگر تم میں سے کسی نے کھلی بے حیائی کا کام کیا تو اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، یعنی کہ تم بھی فیمیل تھی، تم بھی عورتوں میں سے تھی جیسی دوسری عورتیں، ویسی تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے عورت ہی بنا دیا تھا، تو تم بھی اتنا ہی عذاب ملے گا جتنا کہ کسی دوسری عذاب عورت کو ملے گا، نہیں تمہیں دوہرا عذاب ملے گا۔ اصول بتا دیا انہوں نے کی نہیں کوئی ایسی بات، کیونکہ قرآن عظیم شان اللہ تعالیٰ نے کن کن کو سامنے رکھ کر کے ہمیں بات سمجھائی ہے، اپنے محبوبوں کو سامنے رکھ کر کے بات سمجھائی ہے، کتنی اہم بات ہوگی یہ، پردہ کرنا، حیا کا خیال کرنا عورتوں کے لیے، اسی طرح دین کی حفاظت کرنا مردوں کے لیے، کہ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو چلو میں اپنے حبیب کو سامنے رکھ کر کے تمہیں بات سمجھاتا ہوں، کہ دین کی حفاظت کرنا، اس کے اوپر ڈٹ جانا اور اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہ کر دینا اتنا اہم ہے کہ اگر میرے حبیب کرتے تو میں ان کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے حیا والے موضوع کے اوپر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں کو سامنے رکھا، جن سے اس کا احتمال ہی نہیں تھا کہ وہ ایسا کام کریں، کہ دوسری عورتوں کو سمجھ میں آ جائے بات، نہ پتہ چلا لگے ان کو کہ اگر تم نے یہ کام کیا ہے نا میں ان کو نہیں چھوڑتا تو تمہیں کہاں سے چھوڑ دوں گا، سوچنا بھی نہیں اس بارے میں بے حیائی کے کسی کام کے بارے میں، سوچنا بھی نہیں تم اس کے بارے میں، تو اس کو کہتے ہیں، پہلے بھی کئی جگہ بات ہو چکی اس کے اوپر، اس کو کہتے ہیں ڈفرنٹ سٹینڈرڈز۔ ہمارے ساتھ تو اس طرح کی بات کریں نا جو کسی اور کے ساتھ نہیں کرتے تو ہم فوراً سے کہیں گے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں آپ کے، آپ کا دوہرا معیار ہے یہ، آپ نے اس کو تو ایسے نہیں ڈانٹا تھا، مجھے کیوں ڈانٹا ایسے کر کے، آپ نے اس کے ساتھ تو ایسا سخت معاملہ نہیں کیا، خصوصاً خواتین کے زیادہ ہوتے ہیں اس قسم کے اعتراضات، لیکن مردوں کے بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا، اس کے ساتھ یہ کیوں نہیں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اس کو کیوں جانے دیا، مجھے کیوں کہ آپ لے کر کے ایسے ڈانٹ رہے ہیں، مجھے کیوں لے کر کے اس طرح سے پینلائز کر رہے ہیں۔ او بھائی ڈفرنٹ سٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس کے لیے الگ سٹینڈرڈ ہے، تمہارے لیے الگ سٹینڈرڈ ہے، الگ معیار ہے اس کے لیے، تمہارے لیے الگ معیار ہے، ایک ہی معیار سب کے لیے نہیں ہوتا ہے، ایک معیار سب کے لیے نہیں ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا طریقہ ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ سٹینڈرڈ رکھے ہیں سب کے لیے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ اگر کہ بے شک یہ چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے ہوئے نایات کے اندر بے شک کی معنی میں، تو ان کادو لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ وہ تو چاہتے تھے کہ آپ کو گھبرا دیں زمین میں سے، اور اس کی تشریح جو ہے وہ پہلے بھی ہو چکی تھی، استفزو کا مطلب ہوتا ہے قطع کر دینا، کاٹ دینا، اور یہاں پہ چونکہ زمین کے کانٹیکس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے استفزا استفزو کا، تو زمین کے کانٹیکس کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں زمین سے اکھاڑ دینا، اس میں ہم زمین سے کاٹ دینے کا لفظ نہیں سمجھتے، با محاورہ کبھی اسی کو کہتے ہیں، زمین سے آپ کو اکھاڑ دیں یہاں سے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر بفرض محال استرداد کے لفظ معنی قطع کرنے کے ہیں، یہاں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مستقر مکہ یا مدینہ سے نکال دینا ہے، اور معنی آیت یہ ہے کہ طریق ہے یہ کفار آپ کو اپنی زمین سے نکال دیں، اور اگر وہ ایسا کر لیتے تو اس کی سزا ان کو یہ ملتی کہ وہ بھی آپ کے بعد زیادہ دیر اس شہر میں نہ رہ پاتے۔ یہ ایک دوسرے واقعے کا بیان ہے، اس کی تعین میں بھی دو روایتیں منقول ہیں، ایک واقعہ مدینہ سے یہ باتیں ہے کہ یہود مدینہ ایک دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنی نبوت کے دعوے میں سچے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ملک شام میں جا کر رہیں، کیونکہ ملک شام تو بنی تو بنی محشر کی زمین ہے، نہیں پڑھنے میں غلطی کہہ رہا ہوں، یعنی محشر جو ہے وہ اسی زمین کے اوپر ہوگا اللہ پر یہ کہ، اور وہی انبیاء کی زمین ہے، تو یعنی وہاں پہ انبیاء سارے کے سارے ہیں، جیسے کہ ان کا یہ کہ ہمارے سارے انبیاء تو ہیں وہ تو ملک شام میں آئے ہیں، یعنی پورا فلسطین، عراق اور اردن کا بھی پورا کا پورا علاقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے کلام کو کچھ اثر ہوا، اور غزوہ تبوک کے وقت جو ملک شام کا سفر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد یہ تھا کہ ملک شام کو اپنا ایک مستقر بنائے، مگر یہ آیت نازل ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یعنی اہل استقامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جب کوئی آ کر کے کوئی بات کہتا ہے تو دیکھیں کہنے کا کتنا اثر ہوتا ہے. دشمن آ کے کہہ رہے ہیں، یہود آ کر کے کہہ رہے ہیں، اور ہے کون؟ نبی علیہ السلام. لیکن کوئی بات جب کان میں پڑ جاتی ہے نا، تو اس کا جو ہے وہ دماغ کے اوپر ایک اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، دماغ پروسیس کرنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ دن رات ہی معاملہ ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کان کے اندر الٹی سیدھی فضول چیزوں کو پڑھنے نہ دیں، اور اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، کیونکہ وہ اور بھی زیادہ شعور کے اندر کم ہوتے ہیں، اور بھی زیادہ ان کی میچورٹی کم ہوتی ہے. ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا، گیجٹس ان کو دے دیے، الٹے سیدھے لوگوں کے ساتھ ان کو بھیج دیا. ایک لمبی تفصیل ہے، وقت اندر ہوتا تو اس میں بھی ہم پڑھ جاتے تھے جا کر کے. تو بہت اہتمام کرنا ہے. تو کانوں کا جو راستہ ہے، اس کے بارے میں کچھ دیر بات ہوئی تھی، یہ ایسا راستہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا، پھر دماغ اور اس کے درمیان کوئی خاص بیچ میں لیئرز نہیں ہے، بس جو کان میں چلا گیا وہ دماغ میں چلا گیا، حتیٰ کہ ہم نہ بھی چاہ رہے ہو نا، پھر بھی وہ دماغ کے اندر چلا ہی جاتا ہے. تو ایک اثر ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کے اوپر، تو حضرت ابو کے وقت جو ملک شام کا سفر ہوا، تو آپ کا قصد یہ تھا کہ ملک شام کو اپنا ایک مستقر بنائیں، یعنی اپنا بیس بنائیں، ون آف دا بیسز. جیسے مکہ مکرمہ بھی ایک بیس بن چکا تھا، اور یہ جو ہے مدینہ طیبہ بھی ایک بیس تھا، تو اسی طرح شام بھی. مگر یہ آیت نازل ہوئی، وہ ان کا بھی لیس تفے زون تھا، جس میں آپ کو اس ارادے سے روک دیا گیا، مگر ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے ناقابل اطمینان قرار دیا ہے کہ اس کا جو ہے وہ نہیں، اس راوی تو کمزور ہوں گے یا کوئی اور وجہ، ابن کثیر نے اس کو ناقابل اطمینان قرار دیا ہے. پھر اس کے بعد باقی تفصیل جو ہے انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر، جو کہ پیر کے دن ہوگی، اس کے اندر پڑھ لیں گے. اس وقت جو وقت کیونکہ کم رہ گیا ہے، ختم کرتے ہیں. آپ روانہ الحمد للہ رب العالمین، تو مات دعا کر کے مجھ کو مخاص کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان تصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله مارک پڑھنے سے ہم تو بتا ہی ہو چکے ہیں، معاملات میں شاید بتاتے ہیں، سن لیجیے. سومت اللہ صبح شام استغفار کی تصویر کرنا، سوالبہ صبح شام درود شریف کی تصویر پڑھنا، قرآن مجید کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا، مکلف قلبی کا اہتمام کرنا، یعنی علم و ارادے سے اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دینا، مراقبہ کرنا، اور رابطہ شیخ میں قدم بڑھانا. تو یہ کل چھ معاملات ہیں، ان کو پابندی سے کریں گے. اللہ تعالیٰ اس توبہ کے اوپر ہمیں استقامت کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے. دعا کر لیجیے. سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سید محمد وعلى آل سید محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے کریم و رحمت عزیز مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اردوں پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ نفس شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ فتنوں سے حفاظت فرما، فتنہ دجال سے حفاظت فرما، فتنہ مال سے حفاظت فرما، فتنہ جمال سے حفاظت فرما، بوڑھی عمر کے فتنے سے حفاظت فرما.
اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، عقائد کی حفاظت فرما، دین کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کے جو آپ نے اسباب عطا فرمائے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ظاہری بات نہیں ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ دھوکوں میں پڑ جانے سے حفاظت فرما، غزل کا شکار ہو جانے سے حفاظت فرما، غلط فہمی کا شکار ہو جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے شر سے ہر ایک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے شرور سے فتن سے ہماری، ہمارے آل و اولاد کی، گھر بار کی، کاروبار کی، عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، افسر گزر کا معاملہ فرما، اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، اے اللہ تکلیف میں، ظاہری بات میں جس طرح کی تکلیف میں مبتلا ہے، اے اللہ ان سب کو اس تکلیف سے ازالہ عطا فرما، اے اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں، جس شکل کی بھی پریشانی مبتلا ہیں، معاشی ہو، معاشرتی ہو، اے اللہ گھریلو ہو، جسمانی ہو، نفسانی ہو، روحانی ہو، اے اللہ ان تمام پریشانیوں سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، اے اللہ دنیا کی ان پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ایک آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما دیجئے، دین کی فکر کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ اگرچہ کہ ہمارے اعمال، ہماری حرکتیں ایسی نہیں ہیں کہ ہمیں آپ کی مدد ملتی، لیکن اے اللہ اس کی توفیق دینا بھی آپ کے بس میں ہے، اے اللہ آپ ہمیں اپنے دین کی مدد کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے جیسے بھی مسئلے ہیں، اے اللہ آپ کے لیے تو وہ بہت ہی زیادہ آسان ہے، اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ اس مدد کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے، اے اللہ وہ آپ ہمیں سے کروا دیجئے، اے اللہ آپ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں وقت کے مناسب حال صحیح بات کو سمجھنے کی اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ علم حاصل کرنے کی آپ نے توفیق عطا فرمائی، لیکن اے اللہ اگر عقل سلیم نہ ملی تو اس علم کو اپنی زندگی میں کہاں پہ استعمال کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے، اے اللہ یہ ہم فیصلہ نہیں کر پائیں گے، اے اللہ بلکہ ہمارے لیے اور نقصان کا سبب بن جائے گا، ہمارے لیے یہ خلاف، ہمارے خلاف یہ حجت بن جائے گا، اے اللہ ہمیں عقل سلیم کی محنت سے محروم نہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری خواہشات کی وجہ سے یا ہماری کسی اور بھی نفسانی و روحانی مسئلے کی وجہ سے، ہماری انانیت یا حد بھرمیت، جو بھی اس راستے کی رکاوٹ ہے، اے اللہ جس وجہ سے آپ نے ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے کہ اے اللہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، ہمیں نظر نہیں آتی، اے اللہ بصیرت تو دور کی بات، ہم سے بصارت بھی لگتا ہے کہ چھین لی گئی، اے اللہ اب ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بصیرت بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی آپ کی رضا کے لیے کرنے کے کام ہے، اے اللہ ان کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو بات کہی گئی سنی گئی، اے اللہ اس میں جو بھی غلطی تھی یقیناً ہماری طرف سے تھی، اور اے اللہ جو بھی اچھی بات تھی آپ کی توفیق سے تھی، اے اللہ جب آپ نے اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو اے اللہ اس کو ہم سے قبول بھی فرما دیجئے، اے اللہ اس کو ہمارے خلاف حجت کے استعمال ہرگز نہ فرما دیجئے، اے اللہ ہم کمزوروں کو، اے اللہ اپنے نبی علیہ السلام کی واسطے سے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کا حصہ ہونے کی وجہ سے، اے اللہ ان کی نسبت سے ہمیں بھی معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں سزا دے کر کے، اے اللہ یقیناً آپ کے حبیب علیہ السلام خوش نہیں ہوں گے، اے اللہ آپ کے نبی علیہ السلام کی خوشی کا راستہ تو یہی کہ ان کی امت کے لوگوں کو آپ معاف فرما دیں، اے اللہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں قیامت کے دن معاف فرما دیں گے، اے اللہ مسئلہ تو سارا کا سارا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت کے دن شامل بھی ہوں گے کہ نہیں، اے اللہ آج تو مسئلہ ہمارے ایمان کا پڑ گیا ہے، ہمارے عقائد کا پڑ گیا ہے، اے اللہ ہمارے عقائد کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما دیجئے، اے اللہ زندگی بھی ایمان پہ گزارنے کی اور موت بھی ایمان پہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس راستے کی جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی دھوکے ہیں، جو بھی گھڑے ہیں، اے اللہ جو بھی جھنے ہیں، اے اللہ ان کو دور فرما دیجئے، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، اے اللہ یا پیغام بھیجے، اے اللہ ہمارے دوست ہیں جمیل صاحب، ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کی والدہ کی بھی بہت طبیعت خراب ہے، اے اللہ ہمارے والد صاحب بھی اسپتال میں داخل ہیں، اور اللہ جو بھی ہیں اس طرح کی جو امراض مبتلا ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا
فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بزرگوں کے بڑھاپے کو ان کے اوپر آسان فرما دیجئے. اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو ان کی اس باقی ماندہ زندگی کو گزار دیجئے. اے اللہ ہماری بھی جو باقی ماندہ زندگی ہے اس کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اے اللہ کسی طرح گزروا دیجئے. اے اللہ کچھ ہمارے پاس نہیں, اے اللہ سب کچھ تو ختم ہو چکا, اے اللہ بس یہ ایک آپ کا سہارا رہ گیا ہے, ایمان کا سہارا رہ گیا ہے. اے اللہ اس ایمان کی حفاظت فرما دیجئے, اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما دیجئے, اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ زوم میں بیٹھنے کا ہمارے جنہوں نے انتظام کیا, اپنا گھر پیش کیا, اے اللہ اپنا وقت اپنی صلاحیتیں پیش کی, اے اللہ اس کے لیے انتظامات کیے, اے اللہ ان سب کو اپنے محبوب مقربین بننے میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنی ان تمام محنتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ زوال محنت کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.